بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری کلام جدید میں تجربہ دینی میں تھی، تجربہ دینی میں عرض ہوا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، محتوی کیا ہے، اور یہ نظریہ کیوں وجود میں آیا ہے، اس کے پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تجربہ دینی کو ہم نے یوں تعریف کی تھی کہ ایسا تجربہ کہ تجربہ کر اس کو کیا کرے، دینی تلقی کرے. پھر یہ کہا تھا کہ حقیقت تجربہ دینی احساس کا نام ہے. یہاں پہ تجربہ دینی کے حوالے سے بعض تعبیرات اس کتاب میں موجود ہیں، موفی کر دیتا ہوں. محمد حسین زادے یہاں پہ محقق فلسفہ دین اور کلام جدید اور ان چیزوں کے اندر، خصوصاً معرفت شناسی جس کو انگلش میں اپیسٹمولوجی کہتے ہیں، اس میں مجتہد آدمی ہے. واقعاً و انصافاً اس بندے نے اپنی عمر صرف کی ہے ان بعض موضوعات کے اندر. اس میں تجربہ دینی کے حوالے سے بہت خوبصورت سلیس اور اچھی عبارتیں ہیں. میں چاہتا ہوں اسی کتاب سے عبارتیں آپ کو پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں تاکہ مطلب تجربہ دینی کے حوالے سے زیادہ واضح ہو جائے. اصل مطلب کل والے درس میں عرض ہو گیا تھا، فقط یہ کہ مزید مطالب کھل کے سامنے اور مطلب ذہن میں نقش پیدا کر جائے، اس وجہ سے میں ان کی بعض عبارتیں پڑھتا ہوں کہ جو واقعاً جالب ہیں. یعنی کم دیکھا ہے میں نے اس طریقے سے کسی نے آ کر سلی زبان میں یا عبارتوں میں اس کو تبیین کیا ہو. مثلا یہاں پہ صفحہ نمبر، یعنی کتاب کا نام ہے نگاہی معرفت شناختی بے وحی الہام تجربہ دینی و عرفانی و فطرت. یہ کتاب کا نام دیا ہے. معرفت شناسی میں ان کا پورا دورہ ہے، چند تین جلدیں ہیں، ان میں سے ایک جلد یہ ہے. یعنی کبھی اس موضوع پہ مطالعہ کرنے کا موقع ملے یا مثلا اس موضوع میں کام کرنے کا آپ کو موقع ملے تو محمد حسین زادے اس موضوع کے مجتہد ہیں، ان کی کتابیں حتماً مطالعہ کریں اور پھر دیگران کو بھی مطالعے میں لا سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ، اور ایک مطلب میں اور عرض کر دیتا ہوں، کل انگلش میں شلائر ماخر کا جو تلفظ لکھا تھا یہاں پر شلائر میش، وہ جہاں سے میں نے یہ مطلب لیا تھا اس میں شاید ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ آر آخر میں ہے اس کے، یعنی شلائر معاشر بنے گا، جن کو فارسی میں انہوں نے شلائر ماخر کے ساتھ ترجمہ کیا ہے. وہ تلفظ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال وہ مطلب جو ذہن میں تھا کہ آر نہیں ہے تو پھر یہ ماخر کیوں کہہ رہے ہیں، اس میں یہی تھا. میں نے مختلف کتابوں میں رجوع کیا تو وہ آر کے ساتھ تھا آخر میں، تو شلائر معاشر اس کا تلفظ بنے گا اور فریڈیک شلائر معاشر. یہ فرماتے ہیں کہ ان متکلم عالمانی، اس کتاب کے صفحہ 120 کے اوپر، ان متکلم عالمانی بتاثر از نہضت رومانٹک. عرض کیا تھا پس منظر شلائر ماخر یا شلائر معاشر نے اس نظریے کو کیوں اختیار کیا، اس میں عرض کیا تھا کہ اس کے زمانے میں جو براہین عقلی تھے اس بات خدا کے، یعنی عقل کو نقد کیا جا رہا تھا اور اس जगह पर जो मकतब जहूर कर रहा था वो रोमांटिक था। फरमाता है ये मुतकल्ले में आलमाने के जो शलायर माशर है नहजत रोमांटिक से मुतासिर होकर हुआ और क्या नजरिया अख्तियार किया कि पैरवान आन इन मुतकल्लिम आलमानी बतासुर नहजत रोमांटिक के पैरवान आन दिल व शहूद रा तनहा मंबा मार्फत बशरी मी दानिस्तन व बर एहसास व तजुर्बे शख्सी तकिये मी करदन पाया नवीनी रा बराए दिफा अज मसीहियत बिना निहाद। यानी मजहब रोमांटिक से तासुर पैदा किया। मजहब रोमांटिक क्या कहता था? मजहब रोमांटिक ये कहता था कि दिल व शहूद जो है वो फकत मार्फत दीनी का मंबा है, अकल या इसके अलावा कोई और चीज ये मंबा मार्फत दीनी का मंबा नहीं है, बल्कि दिल व शहूद जो है वो मंबा दीन है। बस इस मजहब से मुतासिर होकर इसने तजुर्बे दीनी को मतरह किया और तजुर्बे दीनी को इख्तियार करने के बाद ये नजर इख्तियार की कि अक्ल मुंबा दीन नहीं बन सकती, चाहे वो अकल नजरी हो या अकल अमली हो। हर दो सूरत में अकल अनजरी यानी बराहीन अकलिया माबाद तबिया वाली बातें फलसफा यानी बराहिन फलसफी ये भी मुंबा दीन नहीं बन सकते और अकल अमली भी नहीं बन सकती। अखलाक के जिसका कांट मुतकिद था, कांट ने आकर क्या कहा था? कांट ने आकर अकल नजरी को तो नकद कर दिया था, यानी जितने भी बराहिन फलसफी खुदा के इस बात पर इकामा हुए थे उसको तो रद्द कर दिया था आके, लेकिन अखलाक के जरिए खुदा को साबित किया था बुरहान अखलाकी के जरिए। लिहाजा अखलाक कहाँ होता है? अकल अमली के अंदर पाया जाता है। बस अकल नजरी से तो खुदा को नहीं माना, लेकिन अकल अमली से आकर क्या कर लिया? खुदा को मान लिया। ये शलायर माशर आकर कहता है कि ना, अकल कुल्लन जो है वो मंबा दीन नहीं बन सकती, चाहे वो अकल नजरी हो या अकल अमली हो। अच्छा, यूं आके इसकी नजर को यूं तबीयन करते हैं, आकर फरमाते हैं कि शलायर माशर यूं कहता है सफा 123 पर, यह मतलब है दीन ना हम चून माबादत तबीया अस्त के बे तबीन जहान बे परदाजत। फलसफा माबादत तबीया है, ये क्या करता है? जहान की तबीयन करता है अकल नजरी के साथ। दुरुस्त कहता है दीन जो है माबादत तबीया की तरह भी नहीं है कि क्या क्या करे फिर ये जहान की तबीयन करे आकर। वना हमचुन अखलाक अस्त के कमाल जहान रा अज राह इख्तियार व इंतखाब इंसान बेजुयत। यानी अखलाक की नफी कर रहा है, अकल अमली की नफी कर रहा है। यानी दीन अखलाक की तरह भी नहीं है कि कमाल जहान को कहां से हासिल करे या कमाल जहान को कहां से पैदा करे, वो इख्तियार के जरिए। हम उलमाए अखलाक क्या कहते हैं कि अखलाक व इख्तियार व इंतखाब इंसान के जरिए इंसान क्या करता है? कमाल को हासिल करता है। कहता है कि ना वो हमाबाद तबिया की तरह है ना ही अखलाक की तरह। फिर क्या है? ये उसकी इबारतें हैं। गोहर दीन शहूद व एहसास लुब लबाब दीन व असल दीन व गोहर दीन शहूद व एहसास है, ना अंदीशे व अमल। यानी ना अंदीशे यानी अकल नजरी अकीदा व ना अमल यानी अखलाक व अकल अमली। कारे दीन कारे दिल अस्त, दीन का काम क्या है? दिल महवर है दीन का। ना कारे फहम व एतकाद, दीन के अंदर मफाहिम ज़हनिया व मारिफत व एतिकाद नहीं है, फकत क्या है? दिल है। यानी दीन क्या है? आपका यही शहूद करना वजूद मुतआली व ना मुतनाही का ये दीन है, ना ये कि جو معرفت آپ کو حاصل ہو رہی ہے یا جو اعتقاد آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ دین بنے گا آپ کا، یہ نہیں ہے. کار دین کار ایمان است و نہ کار دانش، یعنی دین کا تعلق ایمان سے ہے، دانش و علم و اعتقاد سے نہیں ہے. بے دین تھان، پس نتیجہ کیا نکلا؟ دین نہ عقیدے است نہ اندیشے و نہ عمل، نہ عمل ہے نہ عقیدہ، فقط شہود ہے. دین می خواہد، اب یہ خلاصہ اور کرتے ہیں اس کے اوپر، دین می خواہد انسان بشہود مستقیم دست یابد و عالم یا جہان را بدون مفہوم احساس کند. یعنی دین یہ چاہتا ہے کہ انسان شہود کرے، اپنے اندر احساس ایجاد کرے یا احساس پیدا ہو اس کے اندر، اور پھر کیا کرے، یہ دین اور اس کو جہان کو اور عالم کو پہچانے، احساس کرے، پہچاننے میں معرفت آ جائے گی، اور بدون مفہوم یہ کام کرے. یعنی ابھی آپ کیا کام کرتے ہیں، جتنی بھی چیزوں کو آپ حاصل کرتے ہیں مفہوم کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، آپ جتنا علم حاصل کرتے ہیں مفہوم، جتنی شناختیں آپ حاصل کرتے ہیں مفہوم سے حاصل کرتے ہیں، یعنی مفاہیم ذہنیاں پہلے بنتے ہیں، تشکیل پاتے ہیں، علم اصولی آتا ہے، پھر آپ کو شناخت حاصل ہوتی ہے. شلائر معاشر کہتا ہے کہ دین بدون مفہوم انسان کو حاصل ہو، احساس کرے عالم کو، جہان کو احساس کرے، یعنی شہود کرے اس کو، مفہوم بھی دخالت نہ کرے. مقصود از احساس جہان، یعنی یہ جو کہا ہے اس نے کہ انسان شہود مستقیم کے ساتھ جہان کو بدون مفہوم احساس کرے، تو مقصود از احساس جہان کیا ہے؟ احساس حقیقت نامتناہی. جہان سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کو دیکھے، یعنی جہان سے مراد یہ ہے کہ یہ حقیقت نامتناہی و حقیقت الہی، اس کو وہ کیا کرے؟ احساس کرے، لیکن بدون مفہوم، مفاہیم بیچ میں نہ آئیں، اعتقاد و معرفت بیچ میں نہ آئے. صفحہ 124 پہ پھر اگر اس کو تھوڑا تبیین کر دیں، کہتے ہیں کہ اس نتیجے تجربہ دینی کے پیامد کیا ہیں، اس کے تبعات و نتائج کیا نکلتے ہیں، یعنی کس طریقے سے، وہ یوں بیان کرتے ہیں، پیامد ان نگرش آنس کہ نقد کانٹ و دیگر متفکران ان عصر بر دین نہ درست، یعنی کانٹ جو دین کے اوپر نقد کر رہا تھا، یا تجربہ گرا جو دین کے اوپر نقد کر رہے تھے، یہ دین پر نقد کرنا درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ چرا کہ پیش فرض آنان این بودے کے دین نظامی از اندیشے و عقیدے و عمل است. کیوں؟ ان لوگوں کا نظریہ کیا تھا؟ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ دین یہی اعتقادات ہیں، دین یہی اعمال ہیں، دین یہی رسومات ہیں، دین یہی اندیشہ ہے. کتاب مقدس کے اندر جو اعتقادات ذکر ہوئے ہیں، جو معارف ذکر ہوئے ہیں، جو اعمال ذکر ہوئے ہیں، جو مراسم ذکر ہوئے ہیں، یہی دین ہے. وہ اس کے اوپر نقد کر رہے تھے. پس جب آ کر شلائر معاشر نے دین کی تعریف ہی بدل دی ہے کہ دین شہود و احساس کا نام ہے، تو کانٹ اور دیگر متفکران کے تو جو تجربہ گرا تھے مثلا، وہ جو دین کو آ کر نقد کر رہے تھے، تو اس نظریے کے مطابق وہ دین کو نقد کر رہے ہیں، کسی اور چیز کو نقد کر رہے ہیں؟ کسی اور چیز کو نقد کر رہے ہیں. کیوں؟ دین وہ کہہ رہے تھے یہ دین ہے، شلائر معاشر کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے اصلا. دین وہ شہود اور احساس ہے، اور وہ نقد پذیر نہیں. در حالی کہ دین گنہ احساس و تجربے است، یعنی انہوں نے دین سمجھا ہوا تھا اعتقاد کو، انہوں نے دین سمجھا ہوا تھا اعمال کو، حالانکہ دین یہ نہیں ہے، دین بلکہ کیا ہے؟ احساس و تجربے است. پیاری تعبیر، انہی تعبیروں کی وجہ سے میں یہ عبارتیں پڑھ رہا ہوں. اسے کہتے ہیں دین چشیدن و ذوق است، شہود یعنی یہی ہے، انسان چکھے، چشیدن یعنی چکھنا، ذوق، ذائقہ، خود چکھے، اپنے وجود کے اندر احساس کرے، اس کو یہ دین ہے. وہ از مفاہیم و اندیشہ جداست، جب انسان شہود کرتا ہے تو شہود بدون مفہوم ہوتا ہے، اعتقادات و مفاہیم جدا از شہود ہیں، جدا از احساس ہیں، تو لہذا یہ دین نہیں بن سکتے. اور دوسرا جو نتیجہ اس نظریے کا نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے، دیگر پیامد این نگرش آن است کہ دین آموختنی نیست. دوسرا پیامد کیا ہے اس کا، پیغام کیا ہے اس نتیجے کا، وہ یہ ہے کہ دین سیکھنے کی چیز نہیں ہے. و با مفاہیم و امور بیرون از سرشت انسان شکل نمی گیرد، یعنی دین جو ہے وہ انسان سے باہر کوئی مفاہیم و حقائق کا نام نہیں ہے کہ وہ تشکیل پا رہا ہے پھر ہم اس کو حاصل کریں. حاصل کب کیا جاتی ہے؟ جب ایک چیز میرے باہر ایک حقیقت ہو اور مجھ سے جدا ہو، پھر میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں. لیکن جب میں دین کو احساس و شہود و ذوق، ان تمام یہ چیز مانتا ہوں گوہر دین کو، تو وہ میرے اندر ہے. جب میرے اندر ہے تو حصول کا کوئی معنی، یعنی سیکھنے کا کوئی معنی نہیں بنتا کہ میں دین سیکھنے جاؤں. کیا سیکھوں؟ شہود کو احساس کرو، اسے
بند کر دوں.
زیرا حقیقت دین احساس و شہود است و احساس اکتسابی و اموختنی نیست. یہ اس طریقے سے آگے بیان ہوتا. بہر یہ خلاصہ کلام ان کی باتوں کا تھا، اصل نظریہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. بس شلائر معاشر پھر کیا کہتے ہیں؟ آ کر دین جب یہ اساس یہ ہو گئی، گوہر یہ احساس ہو گیا، شہود ہو گیا، ذوق ہو گیا، چشیدن کا معنی ہو گیا دین کا، پھر یہ کتاب مقدس اور یہ تمام اعتقادات و اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ سارے تفاسیر دین ہیں. کل بھی اشارہ کیا تھا، یہ سب کیا ہیں؟ تفاسیر شہود و احساس ہیں، اور ان تفاسیر کے اندر تفسیر کرنے والا غلطی کر سکتا ہے. بس تم اگر کتاب مقدس کے اوپر نقد کر رہے ہو تو دین پر نقد نہیں کر رہے، بلکہ اس احساس شہود کی تفسیر کے اوپر نقد کر رہے ہو، اور وہ نقد ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دین کی نفی کرو آ کر اس کے ذریعے، اور دین کو نقد پذیر سمجھو اور دین کو نقد کرا کے، ایسا نہیں ہے. واضح ہوئی ہے؟
یہ ہے کون شلائر معاشر؟
متکلمین آلمانی جرمنی کا مسیحی ہے. بات واضح ہوئی یہاں تک؟ یہاں پہ انہوں نے اس نظریے کو کس کس نے قبول کیا ہے اس میں انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. ادھر بھی آئے گا ابھی ڈاکٹر علامہ اقبال ہمارے جو ہیں وہ بھی اسی نظریے سے متاثر ہو کے اس کو قبول کیا ہے انہوں نے. انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے، میں وہ بھی عبارت پڑھ دیتا ہوں آپ کو. اور ہاں یہ از جملہ متفکران برجستے کہ دیدگاہ وی یعنی شلائر معاشر را تجربہ دینی پذیرفتے یعنی قبول کیا جنہوں نے، و از نگرش او در ان بارے دفاع کرنے یعنی اس دیدگاہ کو، اس نظریے کا دفاع کیا جنہوں نے، میتوان ان افراد را برشمرد. چند افراد اس میں مہم ترین ہیں، ایک ویلیم جیمز ہے، ایک اسٹیس ہے، جان ہک ہے، اسمیت ہے، ویلیم ایلسٹون ہے، اس کا نظریہ ہم بعد میں پڑھیں گے، وحتی اقبال لاہوری یعنی اقبال لاہوری یعنی ڈاکٹر علامہ اقبال جو ہیں یہ اس نظریے کے قائل ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی کتاب کا نام کیا ہے کہ جس میں انہوں نے اس نظریے کو ذکر کیا، ابھی ہم پڑھیں گے، وہ ابھی وہاں پہنچنا ہے ہم نے. وہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال کی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ احیاء فکر دینی در اسلام. انگلش میں ہے لیکن فارسی میں ترجمہ ہوا ہے اس نام سے، احیاء فکر دینی در اسلام. یہ تجربہ دینی کا مفہوم یہ ہے. وہ پھر پس منظر کے اندر عرض کیا تھا کہ کیوں اس نظرے کی طرف شلائر معاشر آئے، کیا ضرورت پڑی تھی کہ شلائر معاشر اس تجربہ دینی کو مطرح کرے. اس میں ایک یہ تھا کہ عقل نظام فلسفی ضعیف ہو گیا تھا، کانٹ اور ہیوم کے اشکالات کی وجہ سے یہ ضعیف ہو رہا تھا، اور جب نظام فلسفی ضعیف ہو رہا تھا تو دین بھی کیا ہے ضعیف ہو رہا تھا. جب آپ دین کو ثابت ہی براہین فلسفی سے کر رہے تھے، اور جب براہین جو ہے وہ باطل ہوتے نظر آ رہے تھے، تو دین خود بخود ڈگمگا جاتا ہے انسان کا ایمان، کہ وہ دین نام کی بھی پھر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اخلاق والی بات میں عقل عملی بیچ میں موجود تھا، اس کو بھی اس نے قبول نہیں کیا، اور مذہب رومانٹک اس وقت ظہور پیدا کر چکا تھا. تو بہرحال اس نے اس وجہ سے کہ دین سے لوگ متنفر نہ ہوں، دین سے دور نہ ہوں، تجربہ دینی کے نظریے کو اختیار کیا. اسی طریقے سے نقد کتاب مقدس ہو رہی تھی، تورات و انجیل کے اوپر جو ہے وہ نقد ہو رہا تھا، اور جب کتاب مقدس کو نقد کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا کہ دین کو نقد کرنا ہے. بس دین کے منافی ہو گئے جا کر، لوگ دین کے منکر ہو رہے تھے لوگ. اب جیسے مثلا ہم مثال لے لیں، کوئی آپ قرآن کو اگر نقد کرنا شروع کر دے اور اس کو کوئی انسان جواب نہ دے پائے، اسلام چھوڑ دے گا وہ، کہ تمہارا دین یہی قرآن ہے اور قرآن پر یہ اشکال وارد ہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دے پا رہا، بس دین اسلام درست نہیں ہے. تو نقد کتاب مقدس بھی ایسے ہی ہو رہا. تورات و انجیل مسیحیت ہے، یہودیت ہے، درست، اور اب یہ نقد ہو رہے ہیں، بس یہ دین بھی درست نہیں ہے، بے دین ہو جائیں سارے. اس نے آگے کیا تجربہ دینی کو اختیار کیا، اس نے کہا کتاب مقدس دین نہیں ہے، کتاب مقدس تفسیر گوہر دین ہے، کہ جو احساس و شہود ہے. بس اگر کتاب مقدس کو تم نقد کرتے ہو، آ کے دین نقد نہیں ہو رہا، دین اس احساس کا نام ہے کہ جو نقد پذیر نہیں. ایک اور محور جو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا وہ یہ کہ جب دنیا کا، جب ٹیکنالوجی بڑھی اور دنیا کے ساتھ تعامل بڑھا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، ادیان سے آشنائی شروع ہونا، تو اس میں مشترکات بھی نظر آئے، ادیان کے اندر اختلافات بھی نظر آئے، بعض تمایزات ہیں، بعض مشترکات ہیں. بس ابھی بھی آپ دیکھ لیں جتنے ادیان موجود ہیں اکثر کیا ہیں، مشترکات رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہودیت، مسیحیت، اسلام مشترکات بہت زیادہ رکھتا ہے اپنے ساتھ، اس کے ساتھ اختلاف بھی موجود تھے. تو اب جب یہ ادیان تھے، تو مسیحیت کے اندر جو معقول چیزیں تھیں، اس کے ذریعے کوئی آ کر مسیحیت کو نقد نہ کرے، اور دوسرے ادیان جلب ہوں مسیحیت کے اندر، اس نے آ کر تجربہ دینی کا نظریہ مطرح کیا، تاکہ نامعقول باتوں کی بھی توجیہ ہو جائے اور دین کی نفی بھی نہ ہو. چوتھی چیز جو انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہے، کہ جس کی وجہ سے یعنی یہ پس منظر ہیں اس کے، یہ تھا کہ اس وقت علوم تجربے کا نظریہ بہت رشت کر رہا تھا. عقل جب باطل ہو گئی، تو عقل کے جس طرح اس کا جاگزین رومانٹک نظریہ بن رہا تھا، تجربہ گرا بھی میدان میں آئے ہوئے تھے. تجربہ گرا یہ کہتے تھے ہر وہ چیز کی جو تجربے کے دائرے میں آئے وہ تو قبول کریں گے، جو تجربے کے دائرے میں نہ آئے اس کو قبول نہیں کریں گے. اور پھر تجربے کی پھر مثلا مختلف اقسام بیان کرتے ہیں تجربے. اس نے پھر شلائر معاشر نے آ کر مثلا کیا کیا ہے، تجربے کو پھر تین حصوں میں آ کے تقسیم کیا. تجربہ تین قسم کا ہے، تجربہ درونی، بیرونی و تاریخی. یعنی تجربہ ایک مادہ حسی کے اندر نہیں ہے فقط ٹیلیسکوپ سے لے کر ایک چیز کو اپنی آنکھوں مادی حسی سے دیکھو تو تب وہ تجربہ شمار ہوگا، والا تجربہ شمار نا. تجربے کی تین قسمیں، تجربہ درونی، تجربہ بیرونی، تجربہ تاریخی. مثلا یہ تین تجربے موجود ہیں. تو اب ہم نے دین کی تعریف کیا کی ہے، تجربہ دینی یعنی احساس درونی. تو بس یہ جو اہل تجربہ تھے، تجربہ گرا تھے، ان کو بھی اپنے قافلے کے اندر ملانے کے لیے یہ نظریہ بہت جالب تھا. اور یہیں پر علامہ اقبال بھی قائل ہوئے، کہ جس طرح کے بعد میں ہم پڑھیں گے، کہ تجربہ دینی وہی کیا انہوں نے شمار کیا، یہی تجربہ دینی ہے. پیغمبر نے ایک تجربہ دینی کیا، ایک احساس تھا اس کا، شہود تھا امر متناہی کا، اور یہ قرآن کیا ہے اس کی تفسیر ہے. پر پڑھیں گے مفصل، یہ اس میں اشارہ کیا. پانچواں جو پس منظر یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ غرب کے اندر ہیومنزم بہت پیدا ہو گیا تھا، یعنی انسان محوری، انسان ہر چیز کا محور ہے، ہر وہ چیز کے جو انسان کے لیے وہ حقیقت ہوتی ہے، یعنی انسان اصل ہے، باقی کیا ہے اس کی فروقات بنتی ہیں. تو اس انسان محوری کے نظریے چونکہ وہاں پہ موجود تھا، بہت زیادہ ذہن کے اندر آیا ہوا تھا کہ انسان ہی کو محور قرار دے رہے تھے، انسان ہی کی خدمت میں ہر چیز کو قرار دے رہے تھے. تو تجربہ دینی بھی تقریباً انسان محوری ہے، احساس و شہود انسان کا درونی مسئلہ ہے، انسان ہی کے ساتھ مربوط ہے. تو لہذا جب انسان محوری کا نظریہ ہے تو ان کے لیے بھی جالب ہے یہ نظریہ، قریب ہے ان کو کرنے کے لیے، اصطلاح ایسی ہے کہ وہ بھی دور نہیں ہوں گے. بہرحال اس طریقے سے انہوں نے یہ چند چیزیں بیان کی، پس اصل نظریہ اور اس کا پس منظر جو ہے انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اس کے بعد تجارب کتنی قسمیں کے مختلف تقسیمیں بیان کی گئی ہیں تجربہ دینی کی اقسام کی. لیکن فرماتے ہیں کہ ایک خاتون ہے فرانکس ڈیویس، فرانکس ڈیویس، اس نے تجربہ دینی کی چھ اقسام بیان کی ہیں کہ جس کو قبول کیا ہے متفکرین نے اور کہا ہے کہ یہ بہترین تقسیم ہے. کیسے؟ مثلا یوں آ کر تقسیم کرتے ہیں، تجربہ دینی یا امر حسی ہوگا، یعنی امر حسی کے ذریعے ہوگا، یا کیا ہے بدون امر حسی ہوگا. یعنی یہ جو تجربہ دینی ہو رہا ہے، احساس کر رہا ہے وہ ایک حقیقت کو، شہود کر رہا ہے اس کو، یا تو حس کے ذریعے کر رہا ہے یا کیا ہے بدونے حس کے ذریعے کر رہا ہے.
یہ
خاتون ڈیویس کی ہے، خانوم ڈیویس، یہ تقسیم بیان کر رہی ہے اس طریقے سے. مثلا امر حسی کی مثال کیا بنے گی؟ امر حسی کی مثال بنے گی مثلا کوئی انسان کیا کرتا ہے، اس سورج کو دیکھتا ہے، اس کے نظم کو دیکھتا ہے، اس کی حقیقت میں تفکر کرتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے، ایمان لے کر آ جاتا ہے، مثلا توجہ پیدا کر لیتا ہے خدا کی طرف، توجہ پیدا کر لیتا ہے وجود متعالی کی طرف، احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اسی ایک سورج کو دیکھنے کے بعد. اب یہ جو سورج دیکھنے کے بعد اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا موجود متعالی کی طرف کہ کوئی ہے اس کو بنانے والا، مثلا یوں اس قسم کا احساس پیدا ہو جائے اس کے اندر، تو اب کیا یہ امر حسی کے ذریعے ہے، حس کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. یہ امر حسی ہے. اب امر حسی پھر کیا ہے، پھر آگے تقسیم ہوتا ہے. امر حسی جو ہے یا تو ہمگانی ہے، یعنی یہ جو امر حسی کے ذریعے احساس کیا ہے، تجربہ حاصل کیا، یہ تجربہ ہمگانی ہے، یعنی سب اس تجربے کو دیکھ سکتے ہیں، سب اس تجربے کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، یا کیا ہے یہ تجربہ کیا ہے، شخصی ہے، تجربہ شخصی ہے، یعنی فقط میں نے تجربہ کیا اور میں نے ہی سمجھا ہے اس کو، اور کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. ठीक है। हमा गानी मसलन सब उसको जानते, मसलन आपने यही जो मैंने मिसाल आपको दी है कि सूरज को देखा, इसके सिस्टम को देखा, इसके नज्म को देखा, इसको देखने के बाद एक एहसास पैदा हुआ और उसने एहसास बेवजूद मुताली पैदा किया, तजुर्बा उसको हासिल हुआ, तजुर्बा दीनी। अब ये क्या हमा गानी है, यानी सबके लिए है, किसी एक चीज किसी के साथ खास नहीं। लेकिन अगर क्या है पदीदा शख्सी हो, यानी ये तजुर्बा तजुर्बा शख्सी हो, कैसे मसलन आप क्या करते हैं ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब में आपके लिए एक तजुर्बा हासिल होता है, ये शख्सी हासिल होता है, तो ये एक अमरे हिस्सी है, आप देख रहे हैं लेकिन शख्सी है, यानी फकत आप देखते हैं, कोई और देख नहीं पाता। मतवाजे हुई है, पास तजुर्बा दीनी या अमरे हिस्सी के जरिए, या अब अमरे हिस्सी के जरिए नहीं है, अगर अमरे हिस्सी के जरिए हो तो या तो वो तजुर्बा दीनी तमाम के लिए है या क्या है शख्सी है। अब ये हमागानी फिर जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होता है, या मुतआरिफ है या क्या है गैर मुतआरिफ है। या मुतारिफ है या गैर मुतारिफ है। मसलन ये जो सूरज को देखना है और उसके जरिए एहसास पैदा करना है, तजुर्बे दीनी हासिल हुआ है जो उसको, अब ये क्या है हिस्सी भी है, हमगानी भी है, यानी सब देख रहे हैं सबके लिए है मसलन, और क्या है मुतारिफ भी है। लेकिन बात ऐसे हैं जो गैर मुतारिफ है, मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आग के पास गए, अब ये यहूदियों इसके मसीहियों का यहूदियों का जो नजरिया है उनकी किताब के अंदर ये है कि उस आग से आवाज आई थी, आग से जो आवाज आई है यानी उस आग के अंदर मलक था फरिश्ता था, वो क्या कर रहा था हजरत मूसा को पुकार रहा था। अब आग के अंदर मूसा मलक को देख रहा है, अब हिस्सी हो गया, हमागानी भी है ये, यानी हजरत मूसा के इर्द गिर्द अगर जो थे वो भी देख रहे थे या अगर होते तो देख लेते। अभी तारीख की तरफ रुजू करेंगे, उस वक्त थे या नहीं थे मसलन वो अलग बात है, क्योंकि अभी हम यहूदियों के मुतालिक बात कर रहे हैं, यहूदी और मसीहियों के जो मलाइका के इस तरीके से तजरुद फुलां फुलां के कायल नहीं है मसलन, उनके मुताबिक चल रहे हैं, अगर वो फरिश्ता को देख लेते अगर हजरत मूसा के पास मौजूद होते या अगर थे उन्होंने देखा मसलन, हमगानी भी है। लेकिन क्या मुतआरिफ नहीं है, क्यों आग में हो लेकिन जल ना रहा हो, मुमकिन मुतआरिफ नहीं, मामूल नहीं है, मामूल तो यह है कि जो चीज आग में हो वो जल भी जाए जल भी रही हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि मसलन मलक है आग के अंदर मूसा को पुकार रहा है लेकिन खुद आग के अंदर होते हुए जल नहीं रहा, बस ये क्या है अमरे गैर मुतआरिफ है, बस तजुर्बे दीनी हिस्सी हमगानी और हमगानी के अंदर क्या मुतआरफ हो गैर मुतआरफ।
ये तौरात में है ये मफहूम जो है,
हाँ इसमें शख्सी की मिसाल आपको दे दी है, शख्सी फिर क्या है या तो काबिले तौसीफ है, ज़बाने राइज के साथ, यानी जो जबान है इंसानों की उस ज़बाने राइज के अंदर काबिले तौसीफ है या काबिले तौसीफ नहीं है। मसलन आपने ख्वाब देखा, ख्वाब अमरे शख्सी था, अमरे हिस्सी व शख्सी था, अब आप जब ख्वाब से बेदार हुए आप मेरे लिए तबयीन करते हैं, हो सकता है, लेकिन बात कहते हैं तजुर्बा है, ये शख्सी जो है वो काबिल तौसीफ नहीं है। मसलन उराफा जो आम्र शहूद करते हैं ان کے بعض شہود اصلاً قابل توصیف نہیں ہیں. وہ حقیقت کے جو وہ شہود کرتے ہیں وہ شہود جب تک نہ کرے انسان اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا. زبان نہیں ہے, الفاظ نہیں ہے اصلاً اس شہود کو جو عرفا نے کیا ہے بعض ایک حقیقت کو اس کو بیان کیا جائے جا کر. بس عرفا کا جو شہود شخصی ہے یعنی عارف ہے کہ جو اس مقام پر پہنچ کر ایک حقیقت کو کشف کرتا ہے, دیکھتا ہے, شہود کرتا ہے, لیکن وہ حقیقت اگر بیان کرنا چاہے تو اس کے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں. بس اگر شخصی ہے تو یا قابل توصیف ہے یا قابل توصیف نہیں ہے. بس آپ دیکھیں یہ اس طریقے سے چھ قسمیں بن جاتی ہیں. دو قسمیں امر حسی و ہمگانی کی ہیں, دو قسمیں امر حسی شخصی کی ہیں, توصیف و قابل توصیف نہ ہونا چار ہو گئیں, اور ایک جو ہے وہ یہ تقریباً ایسے ہی بنے گا. ہاں یہ مثلا چار ان کو لیں گے, دو ان کو لیں گے, امر حسی و امر بدون حسی. مثلا اس طریقے سے اس کو تقریباً چھ قسموں میں یہ اس طرح تقسیم کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, یہ مطلب واضح ہو گیا. بھائی یہ ایک تقسیم تجارب دینی کی اس طریقے سے, یعنی اتنے قسم کے ہمارے پاس تجربے دینی ہیں, یعنی جتنے بھی تجربے دینی ہوں گے وہ ان چھ قسموں کے اندر موجود ہوں گے, کوئی ایک تجربہ دینی اس میں پایا جائے گا. اور پھر تجربہ دینی کی ایک ہمارے یعنی خود اسلام میں تجربہ دینی ہے یا نہیں ہے, تجربہ دینی ہے جیسے مثال دی تھی کہ
بدون امر حسی سے کیا مراد,
یعنی آپ شہود کرتے ہیں لیکن حس نہیں ہے, یعنی اصلا ہوا سے خمسہ اس کے اندر مشغول نہیں ہے. اب جتنی میں نے آپ کو مثالیں دی تھی حسی تھی, مثلا خواب دیکھنا حسی ہے, آگ میں ملک کو دیکھنا حسی ہے, سارا ہے, لیکن بعض شہود ایسے ہیں کہ جو اصلا حس کے ذریعے نہیں ہوتے, بدون ماورا حس ہیں وہ, مطلب آپ اس کو شہود کر لیں. شہود اب ہوگی حتمن, یہ شہود عقلی و فلاں فلاں مثلا لے کر آتے ہیں تقریباً,
الہام مثلا,
الہام مثلا شہود حسی غیر حسی میں لے.
جو غیب کو شہود میں ایک عام انسان بھی بدل سکتا ہے, صرف آئینہ میں بدل سکتا ہے.
کس کو
غیب جو ہے غیب اس کو شہود میں,
شعود ہوتا ہے یعنی بدلنا نہیں ہے. مثلا آپ اتنے بلند ہوں گے, مثلا یہاں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بیجاری چشمان روح و عقل سیمائے آن حقیقت نادیدنی ادراک شود, یعنی آپ کیا کریں دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو یہ شعود غیر حسی ہوگا. جیسے مثلا مولا امیر علیہ السلام نے کیا کہا ہے, کسی نے اگر پوچھا کہ کیا تم آپ نے خدا کو دیکھا ہے, کیا کہا مولا نے, اصلا میں نے اس خدا کی کبھی عبادت نہیں کی کہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہو, لیکن نہ اس سار والی آنکھوں سے بلکہ دل کی آنکھوں سے. مطلب دل کی آنکھوں سے جو شہود ہے شہود غیر حسی ہو جائے گا. اور پھر کیا ہے, ہمارے آئمہ نے بھی اس شہود تجربہ دینی سے استفادہ کیا ہے لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے. جیسے مثال آپ کو دی تو خود قرآن کے اندر بھی آیت موجود ہے, کشتی والی جو مثال دی تھی خود قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ جب اس میدان میں ہوتے ہیں تو مجھے مانتے ہیں, لیکن جب کنارے پہ آ جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اور پھر امام صادق علیہ السلام نے بھی کیا کیا ہے, اس سے تجربہ دینی سے استفادہ کیا ہے, اور وہ مثال دی تھی کہ مثلا کشتی میں جا رہے تھے, اس سے پوچھا کہ تم مثلا وہ اس کشتی میں کبھی پھنسے بھمر میں پھنسے ہو, اس طریقے سے آپ کے ذہن میں ہے وہ. مثلا دیکھیں خوبصورت ہے, انہوں نے وہ حدیث لکھی ہے, ایک اچھا ہو جائے تبرک ہو جائے گا اس میں. مثلا قال رجل للصادق علیہ السلام یبنا رسول اللہ دلنی علی اللہ ما ہو, مجھے بتائیں رہنمائی کریں میری خدا کیا ہے. فقد اکثر علی المجادلون وحیرونی, مجادل مناظرہ کرنے والے آتے ہیں میرے پاس اور مجھے حیران کر دیتے ہیں, مثلا خدا کو پرشکال کرتے ہیں, مثلا سوالات اٹھاتے ہیں کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں اس طریقے سے. فقال له یا ابا یا عبداللہ، یعنی اس کا نام میرا خیال میں عبداللہ ہوگا، یا ویسے ان کو عبداللہ سے یاد کیا اس کو، کہتے ہیں حل رکبت سفینتن، تب تو ابھی تک تم سفینہ پہ کشتی پہ سوار ہوئے ہو؟ قال نعم. قال فحل کسر بکا حیث لا سفینت تنجی کا ولا سباحۃ تغنی کا، کہتے ہیں کہ کیا ایسا پیش آیا ہے تمہارے ساتھ کہ سفینہ کو کوئی نجات دینے والا نہ ہو، یعنی سفینہ ٹوٹ گئی ہے وہ تمہیں نجات نہیں دے سکتی، ولا سباحہ کوئی غواص بھی موجود نہیں ہے کہ جو تمہیں غرق ہونے سے بچا لے، آیا ایسا پیش آیا ہے؟ قال نعم. قال فہل تعلق قلبک هناك، کیا تمہارا اس وقت دل متعلق ہوا ہے کس کے، کہ ان شیئا من الاشیاء قادر على ان يخلصک من برتتک، کہ تمہارے دل میں یہ آئے کہ کوئی ہے ایسی چیز کہ جو مجھے اس بھنور سے بچا لے؟ قال نعم. قال صادق علیہ السلام ذالک الشیء هو اللہ القادر علی الانجاء، وہی شے کہ جو تمہارے ذہن کے اندر آئی تھی کوئی ہے مجھے اس یہاں بھی اس مشکل سے بچانے والا، وہی خدا قادر ہے. یہ حدیث یہاں پہ آپ کیا ہے اتر میں آپ یوں کہیں کہ تجربہ دینی سے استفادہ کیا ہے. ایک تقسیم یہ تھی کہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ جو فرانکس ڈیوس نے اس کو بیان کیا تھا چھ قسموں میں، اس کے علاوہ بھی تقسیم بیان کی گئی ہیں. مثلا یہ کہا گیا تجربہ دینی یا تجربہ، یعنی ایسا تجربہ جو اصالتاً دینی ہے، یا کیا ہے ایسے تجارب جو تفسیری ہیں، یعنی اس کی تفسیر دینی کی گئی ہے. وہ تجربہ کے جو اصالتاً دینی ہے اس کا کیا مثال ہے؟ مثلا یہ جو حضرت موسیٰ درخت کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ انی ان اللہ رب العالمین، میں خدا ہوں جو کہ رب عالمین ہے. اب یہ جو شہود ہوا ہے، احساس ہوا ہے، یہ جو تجربہ دینی حاصل ہوا ہے حضرت موسیٰ کے لیے، یہ تجربہ دینی اصالتاً دینی ہے، یعنی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ خود وہاں پر وہ کیا کر رہا ہے، درخت کو شہود کر رہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے انی ان اللہ. اب جو بھی یہ جملہ سنے گا اس شہود کے اندر، وہ دینی مانے گا اس کو، نہیں یہ کہ مثلا دینی تفسیر کی جائے گی اس کو. بس ایسا تجربہ دینی اصالتاً دینی کہلاتا ہے. لیکن اکثر تجارب ایسے ہیں کہ جن کو دینی تفسیر کیا جاتا ہے، جیسے کل بھی مثال دی تھی، مثلا آپ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں جلدی، اتفاقاً آپ کی کلاس جلدی ختم ہو گیا، آپ گھر جاتے ہیں، جیسے ہی آؤں آپ مجھے، ہم دیکھو اسی ٹائم پہ آگ بھڑکی ہے گھر کے اندر. اگر میں 5 منٹ بھی لیٹ ہو جاتا تو میرا گھر جو ہے جل کر راکھ ہو جاتا اور خاندان کو نقصان ہو جاتا. تو آپ کیا کرتے ہیں، اس تجربے کو دینی تفسیر کرتے ہیں. یعنی کیا کہتے ہیں، یہ خدا تھا کہ جس نے مجھے جلدی پہنچا دیا یہاں پر، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا مثلا. اب آپ آ کر تفسیر کر رہے ہیں. بس ایسے تجربے کیا کہلائیں گے، دینی تفسیری کہلائیں گے. یعنی یہ تجربہ دینی ہے، یعنی کیسے تجربہ دینی ہے، یعنی تفسیر اس کی دین سے کی گئی ہے، اصالت دینی نہیں ہے. ایک اور تقسیم جو انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے، اور یہ مطلب جو ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ بعد میں اسلام کے اوپر کیا نظریہ اس میں تھوڑا اشارہ کریں گے. یہ تقسیم جو کی گئی وہ یہ کہ تجربہ معرفت بخش و تجربہ احیاگر. تجارب دینی دو قسم کے ہیں، یا وہ احیاگر ہوں گے یا معرفت بخش ہوں گے. کیسے؟ مثلا کہتے ہیں یہ جو تجارب معرفت بخش ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کو حاصل ہوتا ہے یہ تجربہ، اور اس تھوڑی دیر کے اندر جو تجربہ حاصل ہوا ہے، اچانک ہوا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ اچانک اور تھوڑی دیر کے اندر انسان کو ایک معرفت دے جاتا ہے، کہ جو معرفت کیا ہوتی ہے، غیر استدلالی ہوتی ہے اور توصیف ناپذیر ہوتی ہے. یہ انسانوں، ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، حالات ایسے طاری ہوتے ہیں انسان کے اوپر کہ انسان جو ہے وہ مثلاً خود کہتا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. ایک معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، بس ایسے تجربے کے جو یہ خصوصیت رکھتے ہوں کہ اچانک سے آئیں، کوتاہ مدت ہوں، اور اس سے کیا ہے غیر استدلالی ایک معرفت حاصل ہوتی ہو، اس کو کہتے ہیں تجربہ معرفت بخش. بعض تجارب ایسے ہیں جو احیاگر ہیں، معرفت حاصل نہیں ہوتی لیکن انسان میں کیا ہے تحول ایجاد کر دیتے ہیں. جیسے مثال دیتی بشری حافی کی، بشری حافی کی جو مثال ہے وہ تجربہ احیاگر تھا نا معرفت بخش. معرفت یعنی اس تجربے سے اس کو معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس کے اندر تحول ایجاد ہو گیا تھا اور پھر بعد میں وہ معرفت کے دنبال میں گیا تھا. کہ جب اس نے یہ جملہ سنا کہ امام نے کہا کہ یہ حر ہی ہے کہ جو کام کر سکتا ہے، عبد خدا ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کرتا، تو اس کے اندر جو تحول ایجاد ہوا یہ تجربہ دینی تھا اور یہ تجربہ احیاگر کے اندر آتا ہے، اور یہ بھی اکثر انسانوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. یہ تقریباً تجربہ دینی کی جو غرب کے اندر بحثیں موجود ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں. ایک مطلب فقط رہ گیا ہے، اس کو پھر انشاءاللہ عرض کرنے کے بعد پھر تجربہ دینی کے ذریعے وحی کو کیسے تفسیر کیا گیا ہے، اور پھر روشن فکران مسلمانوں نے کیسے تبیین کیا آ کر اس کو انشاءاللہ پھر بعد والے جلسے میں عرض کرتا ہوں. ہماری یہ فصل ختم ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.